ایمان کے بارے میں پیج 463 عقیدہ واسطیہ لیول 2. ایمان کی تعریف لغوی اور شرعی اعتبار سے، یعنی ڈکشنری میننگ اور شریعت کے اعتبار سے اصطلاحی میننگ. اہل سنہ والجماعت کا ایک اصول یہ ہے کہ دین اور ایمان قول و عمل کا نام ہے. جو لوگ صحیح بخاری ہمارے ساتھ پڑھ چکے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ جو ایک فرقہ پیدا ہوا تھا ان لوگوں نے کیا کہا تھا، جہمی اور مرجیہ جو فرقے تھے ان لوگوں کے نزدیک کانسیپٹ کیا تھا کہ بس زبان سے اقرار کر لیا تو کافی ہے، اور کچھ لوگ یہ تھے کہ دل میں بھی اقرار کر لیا، ایمان لا لیا تو کافی ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب تم نے ایک بار اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا تب تم جتنے چاہے گناہ کر لو، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور کچھ لوگ کیا کہتے تھے کہ تم نے جب کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کوئی گناہ کیا بڑا گناہ تو اب تم اسلام سے خارج ہو گئے. لا حول ولا قوۃ الا بالله، کیسے انسان کی سوچ کو شیطان نے کیچ کر لیا، کیپچر کر لیا سمجھے، اور کیسے باطل خیالات انسان کے ذہن میں ڈالا، اور کیسے کیسے عجیب عجیب لوگ پیدا ہوتے رہے، عجیب سوچیں تھیں ان کی، عجیب فلسفہ تھا ان کا. تو ہم لوگ یعنی جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک دین کیا ہے یا ایمان کیا ہے؟ تو ان کے نزدیک دین وہ چیز جس کے ساتھ انسان کو بدلہ دیا جائے یا جس کے ساتھ وہ بدلہ دے، اور اس کا اطلاق عمل پر بھی ہوتا ہے اور جزا پر بھی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے وہ دن جزا و سزا کا. اس میں دین سے مراد جزا ہے. اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، اس میں دین سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین بہت وسیع معنوں میں ہے. دین سے مراد وے آف لائف بھی ہے، دین سے مراد بدلہ جزا اور سزا بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں معنوں میں آتا ہے. کہا جاتا ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس جگہ رائٹر کہتے ہیں کہ دین سے مراد عمل ہے. اور اکثر علماء کے نزدیک لغت میں ایمان تصدیق سے عبارت ہے، یعنی تصدیق کرنا کسی بات کی، لیکن ان کا یہ قول محل نظر ہے، اس لیے کہ تصدیق یعنی صرف تصدیق کر لینا کافی نہیں. وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان کی تفسیر اقرار کے ساتھ کی جائے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. اس بنا پر ہم کہیں گے ایمان اقرار سے عبارت ہے اور تصدیق کے بغیر اقرار نہیں ہوتا. تو یہ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی ایمان کیا ہے؟ اقرار، کیونکہ تصدیق کے بعد ہی ان کا انسان اقرار کرتا ہے نا. جب آپ نے اس کی تصدیق کر لی، اس کو آپ نے صحیح سمجھ لیا، اس کو صحیح مان لیا، تبھی آپ اس کا اقرار کریں گے. اور جہاں تک اصطلاح میں اس کے معنی ہے، شریعت میں اس کے معنی ہے، تو اس کے بارے میں رائٹر یہاں پر لکھتے ہیں قول و عمل، یعنی ایمان کی مجمل تعریف ہے. اور جیسے ہم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ شروع سے پڑھتے ہیں نا کہ ایمان کیا ہے، اصل میں دیکھا جائے تو کیا اس کی ڈیفینیشن پڑھائی گئی تھی، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. دل اور زبان کے قول، دل اور زبان اور اعضاء کے عمل کا نام ایمان ہے. جہاں تک زبان کے قول کا تعلق ہے تو اس سے مراد یعنی آپ کا بولنا، یعنی زبان کے جو حرکات ہیں، اگر کوئی گونگا نہیں ہے اصل میں تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ زبان سے بول دیتا ہے نا، یعنی جو انسان چاہے گا وہ زبان سے بولے گا. اور دل کے قول سے مراد اس کا اعتراف اور تصدیق ہے، جبکہ اس کا عمل اس کی حرکت اور ارادے سے عبارت ہے، یعنی جو آپ کے دل میں ہے وہ بھی آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا، آپ کے ہاتھوں پیروں سے. جیسے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہونا یہ دل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اظہار تو ہمارے اعضاء سے ہی ہوتا ہے نا. پھر توکل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ. رجا اور خوف ہے، یعنی امید اور خوف. عمل صرف اطمینان قلب کا نام نہیں ہے بلکہ دل میں حرکت بھی ہوا کرتی ہے. اور اعضاء کا عمل بالکل واضح ہے، یعنی دل کا ہم کو نظر تو نہیں آتا لیکن دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. ہم جانتے ہیں دل کو قلب کیوں کہا گیا، اس کا الٹ پلٹ ہونا. دیکھیں جو اعضا کا عمل ہے وہ بہت واضح ہے، وہ سامنے نظر آتا ہے، جیسے کہ رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قاعدہ ہے، تو یہ سب کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے اعضا کا کام کرنا، عمل کرنا، یہ بھی ایمان قرار پائے گا، کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، تبھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا. تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ایمان ان اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اوپر جتنے ہم نے پڑھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ دل کا قول ہے، جبکہ دل، زبان اور اعضاء کے عمل کی دلیل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، اور سب سے ادنا شاخ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم. اور جو لوگ ہمارے ساتھ صحیح بخاری پڑھ چکے ہیں، وہ کتاب الایمان پڑھ کر بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب الایمان کو لا کر کیا بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ایمان صرف زبان سے اقرار یا دل سے تصدیق کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ یہ ہمارے روزمرہ کے جتنے معاملہ، جو اخلاق ہم کو سکھائے گئے ہیں، جو ایٹیکیٹس ہم کو دیے گئے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور جو احکامات ہم کو دیے گئے ہیں، ان کو ماننا ہی تو ایمان ہے اصل میں، ہے نا. جو لوگ کتاب الایمان پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے نا کہ امام بخاری نے تمام احادیث کو لا کر کیا ثابت کرنا چاہا ہے کتاب الایمان میں، کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ سب چیزوں کو مل کر ایمان بنتا ہے. تو یہ زبان کا قول و عمل اور اعضا کا عمل ہے، اور حیا قلبی عمل ہے، کیونکہ حیا کیا ہے؟ وہ ہمارے دل کا تعلق ہے اس سے. اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ ضروری ہے. اور اعضا کا عمل کیا ہے؟ کہ ادنا سی چیز کو راستے سے ہٹا دینا جو تکلیف دہ چیز ہے، اس کا ادنا شاخ کیا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. تو ہمارے اعضا کا عمل ہو گیا. تو اس سے پھر کیا بات واضح ہوئی؟ کہ شرعی اعتبار سے ہمارا ایمان ان تمام چیزوں کو شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ضائع کر دے تمہارے ایمان کو. تو مفسرین کے نزدیک اس سے مراد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی نمازیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کا نام دیا. نماز دل اور اعضا کا عمل بھی ہے، اور زبان کا قول بھی، سبحان اللہ. اور یہی صحیح سوچ، صحیح طریقہ ہے. اب ایمان کے ان چار چیزوں پر مشتمل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان چار چیزوں کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گا، بلکہ انسان ان میں سے بعض اعمال کے نہ ہونے سے بھی مومن ہو سکتا ہے، مگر اس کے عمل میں کمی کے تناسب سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جن کے اندر حیا نہ ہو، ہے نا. تو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا، مطلب ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی ان کے، کیونکہ اس میں بھی دو انتہا پسند فرقے گزرے ہیں جو اہل سنت کے مخالف ہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ جب ہم نے امام بخاری کا پڑھا تھا، تو اس میں ان فرقوں کے بارے میں پڑھا تھا جس کی بنا پر ان تمام اس وقت جو باطل فرقے پیدا ہو گئے تھے، اس کو رد کرنے کے لیے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی تھی، اور ایسے عنوانات انہوں نے قائم کیے تھے، سبحان اللہ. اس سے امام بخاری کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، کہ امام بخاری کی فقاہت کو جاننا ہو تو تم ان کے تراجم کو دیکھ لو، عنوانات کو دیکھ لو. تو پہلا گروہ وہی مرجیہ کا ہے، جن کے نزدیک ایمان اقرار بالقلب کا نام ہے اور بس، یعنی آپ نے دل میں ایمان کا اقرار کر لیا تو کافی ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کے نزدیک ایمان کا حصہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے نزدیک ایمان دل کے اقرار کا نام ہے، اور اس میں سب لوگ برابر ہیں. اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا انسان، یا دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا انسان، سب ایک جیسے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے دین سے خارج نہ کر دے. اگر ایک انسان زنا کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اور دوسرا متقی اور ان تمام برے اعمال سے کوسوں دور رہے، تو مرجیہ کے نزدیک یہ دونوں ایمان اور رجا میں برابر ہیں. ان میں سے کسی کو بھی عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی عجیب سوچ ہے. اب جو دوسرا گروہ خوارج اور معتزلہ کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل اور اس کی بقا کے لیے شرط ہیں. اب دیکھیں اس کی اپوزٹ گروہ پیدا ہوا. ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ایمان سے ہی خارج ہو گیا. اور اوپر والے کیا کہہ رہے تھے مرجیہ، کہ کبیرہ گناہ کرنے والا بھی اور متقی انسان بھی دونوں کا ایمان برابر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، لیکن خوارج اسے کافر بتاتے ہیں، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ دو منزلوں کے درمیان والی منزل میں ہے. اب اس میں بھی خوارج اور معتزلہ میں کیا فرق ہے؟ خوارج تو اس کو کافر کہتے ہیں، جبکہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں، وہ دونوں منزلوں کے درمیان میں ہیں. ہم نہ تو اسے کافر کہیں گے اور نہ ہی مومن، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل گیا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا. اور بہت عجیب ان کی سوچ ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور ابن تیمیہ نے ہی سوال اٹھایا کہ اچھا اگر تم اس کو دو منزلوں کے درمیان کا کہتے تو پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن کرتے ہو؟ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ پھر نہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، ہے نا؟ تو یہ کتنی عجیب سوچ تھی ان کی. کس کی؟ یہ معتزلہ کی سوچ تھی، جو عقل پرست لوگ تھے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح دو منزلوں کے درمیان والی منزل میں جا ٹھہرا. یہ ان دونوں کے مختلف اقوال ہیں. ایمان کے اطاعت گزاری سے بڑھنے اور معصیت سے کم ہونے کا ثبوت اس بات. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالی کی بندگی کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا. اور قرآن سے ہم کئی دفعہ دلیل پڑھ بھی چکے ہیں. سورہ انفال کی جو آیت ہے وہی ہم کو دلیل کے لیے بس کافی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے یہاں پر ہمیں ثبوت مل رہا ہے کہ جب ایمان بڑھتا ہے تو لازماً گھٹتا بھی ہوگا، ہے نا؟ اور یہ بات ہم خود محسوس کر سکتے ہیں. اپنے دل سے ہم پوچھیں، آپ خود اپنے دل سے پوچھیں، اور ہمارے پاس خود اس کا ثبوت موجود ہے کہ جب ہم نیک لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب کوئی اچھی باتیں سنتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے دل کی کیفیت بالکل عجیب سی ہو جاتی ہے. یعنی دل اندر سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کیا نیک کام کر لیں، اور اس کے لیے دل چاہتا ہے کہ ہر چیز چھوڑ دیں، بس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر لیں اپنے آپ کو، ہے نا؟ کبھی کبھی دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے نا. جب ایمان گھٹتا ہے تبھی تو آپ کو فرض ادا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے، جب آپ کو ہر اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے، چاہے وہ نفل ہی کیوں نہ ہو، آپ کرنے کو دل چاہتا ہے اس کے لیے، ہے نا؟ تو ایمان مطلب گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور امام بخاری نے اس کو ثابت کیا ہے کتاب الایمان میں، ہے نا جی. تو کہتے ہیں کہ ایمان اطاعت گزاری سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو بڑھے گا ایمان، اور گناہ کے کام کریں گے، نافرمانی کے کام کریں گے، تو اس سے گھٹے گا ایمان. تو اہل سنت کے اصول میں سے یہ بات بھی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے لیے کتاب اور سنت سے ہم کو دلیلیں ملتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت ہے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتا ہے لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اور تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. تو یہ ایمان میں زیادتی کا واضح ثبوت ہے یہ آیتیں. جہاں تک ایمان میں کمی آنے کی بات ہے، تو اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو واعظ کیا تھا تو فرمایا تھا میں نے ناقص دین اور ناقص عقل والیوں میں عقل مند آدمی کی عقل کو کھونے والی ہیں، تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. صحیح بخاری. اب یہاں پر یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ عورتوں کی عقل تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے بھلے اچھے خاصے عقل مند مردوں کی عقل کو ختم کر دیتی ہیں. اور ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. آپ دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی، چاہے وہ سپہ سالار ہوں، کسی ملک کے پریسیڈنٹ ہوں، یا پرائم منسٹر ہوں، یا کمانڈر ہوں، بیوی کے آگے یا ماں کے آگے جھکتے ہیں نہیں جھکتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ ایمان میں کمی آنے کی کوئی نص موجود نہیں ہے، یعنی کوئی قرآن اور سنت سے کوئی دلیل، تو زیادتی کا اس بات کمی کو مستلزم ہے. یعنی اگر ہم کو کمی کرنے والی کوئی بات دلیل ملتی نہیں بھی ہے، تو بھی جب بڑھنے والی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب لازماً کوئی چیز اگر بڑھتی ہے تو یقیناً وہ کم بھی ہوتی ہوگی. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ نص جو ایمانی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، ایمان کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، وہ اس میں کمی آنے کی دلالت کو بھی، اس کا بھی ثبوت پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے. نون سواد نص مطلب قرآن اور حدیث سے دلائل. ٹھیک ہے. جی، جس دن ذکر اذکار زیادہ ہوتا ہے دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. جس دن ہم دیکھیں قرآن کی کوئی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یا ہم قرآن جب پڑھتے ہیں اور کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے تو اس سے خود بخود ہمارے دل کے ایمان کی کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. واقعی میں آپ خود محسوس کریں گے اس بات کو. اور کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی بات سننے سے بھی دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. اور اب دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان ایک درد مند دل رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کیا کم تھے کروبیاں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں بیت المقدس پر، آپ بتائیے کہ ہر درد مند دل اس کے لیے پریشان ہے یا نہیں ہے. یا اگر کہیں پر بھی دنیا میں جو موب لنچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے، اس پر دل کڑھتا ہے کہ نہیں کڑھتا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ ایمان ہی کی تو علامت ہے نا. ایمان ہے ہمارے دل میں، جبھی تو ہمارے ایمان والے بھائیوں کے لیے دل دکھتا ہے جبکہ ہم نہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں نہ خونی رشتہ ہے. اور کتنے سالوں سے یہ ظلم ہوتا آ رہا ہے مسلمانوں پر، 80 سال ہو گئے تقریباً، یہ 90 سال ہو گئے ہیں بیت المقدس کے لیے. کیسے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور کس چیز کے لیے، کس چیز پر ان سے دشمنی کی جا رہی ہے؟ وہ زمین کا ایک خطہ نہیں ہے چھوٹا سا. آج ساری دنیا میں جرم کیا ہے مسلمانوں کا کہ بس وہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے، اسی وجہ سے تو ستائے جا رہے ہیں نا آج سب. اور یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے اصل میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ بس ایسا سمجھے کہ دجال کا وقت قریب ہے اب. کیونکہ احادیث میں جتنی جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں نا، وہ سب کی سب قریب ہو رہی ہیں، سب کی سب قریب آ رہی ہیں اور تقریباً ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہی تو نشانیاں ہیں کہ وہیں سے جنگ بھڑکے گی اور ان کی مدد کے لیے سب پھر مسلمان جمع ہوں گے. تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اصل میں. بہرحال ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا. اور کسی ذریعے سے ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہم ضرور مدد کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی، کیونکہ یہ ایک بیسک چیز ہے ہمارے ایمان کی دلیل کی، کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارا دل تو دکھے کم از کم، یا ہمارے دل میں درد محسوس ہو، یا ہم کو ان کا احساس ہو ان کی تکلیف کا، کہ جن کے اوپر دن رات ہمیشہ ان کو موت ان کے سر پر تاری رہتی ہے اصل میں. اور وہ صرف ایمان کو بچائے ہوئے اپنے. تو ایمان میں اضافہ کن چیزوں سے ہو سکتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھ لیں گے. ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے اور اذان کو بھی ٹائم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ تمام ہی مسلمانوں کی مدد فرمائے. ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈال، اور وہ آزمائش ہمیں نہ آئے جس کو اٹھانے کا ہم بار ہی نہ رکھتے ہوں، ہمارے اندر استطاعت نہ ہو، جس بار کو اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت نہ ہو. اے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حفاظت فرما اور ان کی مشکلات کو آسان فرما. آمین. الحمدللہ، آمین. اللہ تعالیٰ مجھے خود اپنے بھی ایمان کی فکر کرنے والا بنائے، اور ہم سب ایک دوسرے کے نیکی میں مددگار ثابت ہوں. اور یہی بس دل میں یقین جانے کی یہی خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ بس دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، کہ ہم جو خیر ہم خود حاصل کریں اپنے لیے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، ایون جو نان مسلم سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں اور اپنے آپ کو وہ جہنم کی آگ سے بچا سکیں انشاءاللہ. اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے تاکہ ہمارا عمل بدلے اور آخرت میں ہم کو بلند درجات ملے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.